السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پڑھوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو تازہ اشعار پیش خدمت ہیں یہ میرے تازہ اشعار ہیں جو کہ محبت میں ہوئے ہیں میرے پیارے شیخ و مرشد حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی محبت میں. یہ تازہ میرے اشعار ہیں جو پیش خدمت ہیں. حضرت والا نور اللہ مرقدہ سے بارہا سنا کہ اس زمانے میں اگر کسی کو سچا اللہ والا پیر اور مسلح اور شیخ مل جائے تو وہ ساری زندگی بھی سجدہ میں پڑا رہے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا اس نعمت. اسی تناظر میں یہ اشعار ہے. ہر گام پہ میں شکر خدا کرتا رہوں گا, ہر گام پہ میں شکر خدا کرتا رہوں گا, مرشد پہ دل و جان فدا کرتا رہوں گا, مرشد پہ دل و جان فدا کرتا رہوں گا. ہر گام کے معنی ہر قدم, ہر قدم پر. ہر گام پہ میں شکر خدا کرتا رہوں گا, ہر گام پہ میں شکر خدا کرتا رہوں گا, مرشد پہ دل و جان فدا کرتا رہوں گا, مرشد پہ دل و جان فدا کرتا رہوں گا. بن جاؤں گا میں خاک تیرے قدموں کی آقا, بن جاؤں گا میں خاک تیرے قدموں کی آقا, یوں رشک مقدر پہ صدا کرتا رہوں گا, یوں رشک مقدر پہ صدا کرتا رہوں گا. بن جاؤں گا میں خاک تیرے قدموں کی آقا, بن جاؤں گا میں خاک تیرے قدموں کی آقا, یوں رشک مقدر پہ صدا کرتا رہوں گا, یوں رشک مقدر پہ صدا کرتا رہوں گا, مرشد پہ دل و جان فدا کرتا رہوں گا. کوتاہیاں سرزد ہوئیں جو راہ وفا میں, کوتاہیاں سرزد ہوئیں جو راہ وفا میں, قضا ان کی صدا اب میں ادا کرتا رہوں گا, قضا ان کی صدا اب میں ادا کرتا رہوں گا. کوتاہیاں سرزد ہوئیں جو راہ وفا میں, کوتاہیاں سرزد ہوئیں جو راہ وفا میں, قضا ان کی صدا اب میں ادا کرتا رہوں گا, مرشد پہ دل و جان فدا کرتا رہوں گا. ہر گام پہ یوں شکر خدا کرتا رہوں گا, ہر گام پہ یوں شکر خدا کرتا رہوں گا, مرشد پہ دل و جان فدا کرتا رہوں گا. جو عہد کیا شیخ سے وہ ایفا کروں گا, جو عہد کیا شیخ سے وہ ایفا کروں گا, ہر آن میں تجدید وفا کرتا رہوں گا, ہر آن میں تجدید وفا کرتا رہوں گا. جو عہد کیا شیخ سے وہ ایفا کروں گا, جو عہد کیا شیخ سے وہ ایفا کروں گا، ہر آن میں تجدید وفا کرتا رہوں گا، ہر آن میں تجدید وفا کرتا رہوں گا، مرشد پہ فدا ہو کے خدا جلدی سے پالو، مرشد پہ فدا ہو کے خدا جلدی سے پالو، دن رات یہی ایک ندا کرتا رہوں گا، دن رات یہی ایک ندا کرتا رہوں گا، مرشد پہ فدا ہو کے خدا جلدی سے پالو، مرشد پہ فدا ہو کے خدا جلدی سے پالو، دن رات یہی ایک ندا کرتا رہوں گا، دن رات یہی ایک ندا کرتا رہوں گا، مرشد پہ دل و جان فدا کرتا رہوں گا۔ اور یہ مقدس کا شعر ملاحظہ فرمائیے، اظہر کی تمنا ہے مرے شیخ کے در پر، اظہر کی تمنا ہے مرے شیخ کے در پر، اظہر کی تمنا ہے مرے شیخ کے در پر، ہو پوری تمنا یہ دعا کرتا رہوں گا، ہو پوری تمنا یہ دعا کرتا رہوں گا، اظہر کی تمنا ہے مرے شیخ کے در پر، اظہر کی تمنا ہے مرے شیخ کے در پر، ہو پوری تمنا یہ دعا کرتا رہوں گا، ہو پوری تمنا یہ دعا کرتا رہوں گا، مرشد پہ فدا ہو کے خدا جلدی سے پالو، مرشد پہ فدا ہو کے خدا جلدی سے پالو، دن رات یہی ایک ندا کرتا رہوں گا، دن رات یہی ایک ندا کرتا رہوں گا، مرشد پہ دل و جان فدا کرتا رہوں گا، ہر گام پہ میں شکر خدا کرتا رہوں گا۔
ماشاءاللہ، یہ محبت کی کرامت ہے کہ ذرہ آفتاب نظر آتا ہے، تو ان کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حسن ظن کے مطابق معاملہ فرمائے، جیسا لوگ سمجھتے ہیں اللہ اسی کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے۔ حضرت بھی یہی دعا فرماتے تھے، اور یہ بھی فرماتے تھے کہ جب کوئی میری تعریف میں شعر کہتا ہے تو میں مراقبہ کرتا ہوں کہ میری تعریف نہیں ہو رہی، میرے شیخ کی تعریف، میں بھی یہی مراقبہ کرتا ہوں کہ میرے شیخ کی تعریف ہو رہی۔ ماشاء اللہ، ان کی محبت ہے ایسی، اللہ کا شکر ہے کہ سب اہل محبت، اللہ نے مجھے حضرت کے جو خاص جو خواص تھے، خاص بھی نہیں خواص تھے وہ، اور جو حضرت سے صحیح معنوں میں محبت کرتے تھے، اللہ کا شکر ہے وہ سب میرے پاس جمع ہو گئے، اللہ کا شکر ہے سب مخلصین کا مجمع ہے، زیادہ مجمع نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ مخلص بندے حضرت ہی چاہتے تھے، ایک دو ہوں مخلص ہوں، حضرت وعدہ کے پاس بھی اللہ کا شکر ہے جو لوگ تھے سب مخلص تھے، جو حضرت سے تعلق رکھتے تھے صحیح، اللہ تعالیٰ کا شکر جتا بھی کروں کم ہے۔ کتاب آفتاب نسبت مع اللہ تو ختم ہو گئی، اب کچھ میں اس مہینے کے الابرار میں کچھ ملفوظات، حضرت والا کے ملفوظات الابرار میں بھی آئیں گے، کتاب بھی چھپے گی انشاءاللہ. الابرار میں تھوڑے تھوڑے آتے ہیں انشاءاللہ، کتاب 250-300 صفحے کی اکٹھی چھپ جائے گی. یہ 1973 کے ملفوظات ہیں، انگریزی کے حساب سے 42 سال پہلے کے ہیں، اور اسلامی لحاظ سے 44 سال پہلے کے. یہ 9 سفر المظفر 1393 ہجری مطابق 14 مارچ 1973 بروز بدھ. ارشاد فرمایا کہ حضرت شیخ جو حکم دے دیتے ہیں اس پر اطمینان ہو جاتا ہے، اور سمجھتا ہوں کہ بواسطہ شیخ یہ حق تعالی کا منشا ہے، یعنی اس وقت اللہ تعالی کا یہی منشا ہے. اگر شیخ کے ساتھ اتنا اعتقاد نہ ہو تو اصلاح نہیں ہو سکتی، اور اس کے خلاف میں نفس ہے، یعنی شیخ کی تجویز و منشا کے خلاف کرنا نفس کی مرضی پر چلنا ہے. یعنی جو شیخ حکم دے دے، حضرت فرماتے ہیں میرے شیخ جو اس وقت حضرت مولانا شاہ ابو الرخ صاحب اس کے شیخ تھے، جو وہ حکم دے دیتے ہیں تو مجھے اس پر اطمینان ہو جاتا ہے، اور سمجھتا ہوں کہ بواسطہ شیخ تو واسطہ ہے، یہ اللہ تعالی کا منشا ہے کہ میں ایسا کروں، کیونکہ وہ مرشد جو بات کرتا ہے وہ الہام سے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتے ہیں، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک منصب دیا لوگوں کی رہبری کا، تو وہ رہبری کیا کر سکتا ہے اگر اللہ کی مدد نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو راستہ نہ دکھایا جائے. تو حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ مرشد جو کچھ کہتا ہے الہام سے کہتا ہے، لیکن مرشد مرشد ہی ہو. کچھ اور نہ ہو، جعلی مرشد نہ ہو، صحیح معنوں میں اللہ والا ہو. تو جو کچھ کہتا ہے الہام سے کہتا ہے. حضرت فرماتی ہیں کہ مجھے دیکھو کتنی بڑی بات ہے یہ، حاضر کہ خود شیخ حضرت والا تھی، اس وقت بھی شیخ ہو گئے تھے، اور حضرت مولانا ابو الرخ صاحب خود حضرت کے معتقد تھے، الگ شیخ تھے، حضرت والا کے خود معتقد تھے. حضرت مولانا شاہ ابو الرخ صاحب حضرت والا سے اتنی محبت رکھتے تھے، خود معتقد تھے. اس وقت بھی صاحب مجھے بھی حضرت ہی نے لکھا تھا کہ تم حضرت مولانا حکیم مختار صاحب کے پاس جایا کرنا، ان کی مجلس میں جایا کرو، اور لوگوں سے بھی کہتے تھے. اور بڑی جیسے حضرت نے فرمایا تھا کہ پہلے خود حضرت کی تقریر ہوئی، اس کے بعد حضرت مولانا شاہ ابو الرخ صاحب کی تقریر ہوئی پہلے، اور بعد میں تقریر ہوئی حضرت والا کی تقریر ہونی تھی، تو اپنی تقریر کے بعد حضرت مولانا شاہ ابو الرخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ اب حکیم اختر صاحب آپ لوگوں کو بریانی کھلائیں گے. حضرت نے فرمایا کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میری تقریر کا نام حضرت نے بریانی رکھا، اور ہم نے خود دیکھا کہ حضرت ہردوئی جب تشریف لے گئے تو صبح کو حضرت نے سے پوچھا کہ آپ کا قرآن پاک تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، مگر اور اعلیٰ ہو جائے تو آپ کو میں کہوں تو استاد کو یہاں آپ کے کمرے میں بھیج دوں، یا آپ مدرسے میں جہاں استاد پڑھاتے ہیں وہاں جانا پسند کریں گے، جیسا آپ چاہیں. حضرت میں وہاں بچوں میں بیٹھ کے وہیں پڑھوں گا. تو حضرت والا وہاں جا کے ان سے پڑھتے تھے. پھر شام کو حضرت والا نے حکم دیا، اس سفر میں میں تو ساتھ نہیں تھا، حضرت نے سنایا مجھے. شام کو حضرت نے سب جو استاد حضرت نے پڑھایا تھا ان کو بھی، اور جو دوسرے اساتذہ تھے ان کو بھی سب کو بلا کے پھر فرمایا اب مولانا حکیم مختار صاحب آپ کو آپ سے واز کریں گے، اب آپ کو دین سکھائیں گے. صبح تو آپ انہوں نے آپ نے ان کو قراءت سکھائی, اب یہ آپ سکھائیں گے. صبح آپ ان کے استاد تھے, اب یہ آپ کے استاد ہیں. معاملہ برابر ہو گیا. تو پھر مولانا فیض والا بیان فرماتے تھے, تو جب میں حضرت کے ساتھ جب انڈیا کا سفر ہوا, ہردوئی حاضری ہوئی تھی, تو حضرت والا شام کو حضرت کی مجلس ہوتی تھی. حضرت جیسے یہ کمرہ ہے, اس کے برابر میں سامنے سیلری سی تھی, اس میں حضرت ہردوئی خود تشریف لے جاتے تھے اور یہاں سب مجمع ہوتا تھا, نظر آتا تھا حضرت والا وہاں پلم کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے, لیٹ جاتے تھے, سنتے جاتے تھے حضرت کا باس. تو بارہا دیکھا کہ حضرت والا کو حضرت کا بیان سنتے سنتے اتنے زور سے روتے تھے, حالانکہ حضرت والا بہت قوی القلب تھے, بہت مشکل سے حضرت کے آنسو نکلتے, ضبط فرماتے تھے, پیٹ ایسے ایسے ہلتا ہوا دیتے, بار بار پیٹ رونے لگتے تھے, آنکھوں سے آنسو بہتے تھے. شیخ کو حضرت فرماتے تھے کہ وہ چشم ناز بھی نظر آتی ہے آج نم, اب تیرا کیا خیال ہے انتہائی غم. جس شیخ نے اپنے حضرت طالب علمی کے زمانے میں جب حضرت والا پڑھ رہے تھے, تو وہاں سے حضرت والا نے فرمایا کہ میں مثنوی کے کچھ اشعار کی شرح میرے دل میں آئی, تو میں نے کہا کہ میں حضرت کے پاس صبح کو فجر سے پہلے ہی پہنچ گیا. فجر پانچ میل کا فاصلہ تھا اور جنگل کا راستہ تھا, اور حضرت والا ننگے پیر وہاں سے وہ جو اپنا بستر اٹھا کے حاضر ہوئے. حضرت نے فرمایا کہ کیسے اس وقت کیسے آئے, تو تعجب ہوا اس پوپلی کو اس وقت کیسے. حضرت مجھے میرے دل میں کچھ مثنوی کے اشعار کی کچھ شرح میرے دل میں آئی ہے, تو میں تصدیق کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ صحیح بھی میں نے سمجھا ہے غلط سمجھا, اور میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. پوری تو ان کے معمولات تھے, بارہ تسبیحات, قرآن شریف کی ایک منزل اور مناجات مقبول کی پوری مناجات, ایک منزل نہیں پوری مناجات ہوتے تھے, اور قصیدہ بردا اور بہت ساری ہوتا تھی, سب طریقہ فرما دی اس بارے میں. ادھر رکھا رکھ دی, فرمایا اچھا سناؤ. حضرت نے فجر کے بعد سے شروع کیا اور گیارہ بج گئے, اور بیچ میں حضرت پھول پوری کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے, جاری رہے جب تک حضرت بیان فرماتے تھے. اور جب گیارہ بجے جب ختم ہوا, تو حضرت پھول پوری نے فرمایا خوش ہو کے کہ حکیم اختر بتاؤ آج کیا کھاؤ گے. حضرت نے فرمایا کہ حضرت جو آپ کھلا دیں گے. تو حضرت گھر تشریف لے گئے فوراً, اور فرمایا کہ بھائی آج حکیم اختر, حکیم اختر ہی کہتے تھے ہم لوگ, تو شیخ تھے, تو بات نقل کرتے ہوئے وہی کہی جائے گی جو کہ شیخ کہی جائے گی. اس وقت اگر میں یوں کہ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب کہیں گے تو یہ تو بہت ہی وہ کہیں گے ان کے شیخ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب کہہ رہے تو کوئی شیخ تو ایسا نہیں کہتا. تو حکیم اختر کے لیے تاہری پکاؤ, تاہری جو پیلے چاول ہوتے ہیں. تو اس وقت جو میں نے شعر پڑھا تھا, میرے دل میں آیا تھا کہ وہ چشم ناز بھی نظر آتی ہے آج نم, اب تیرا کیا خیال ہے انتہائی غم. یہ اسی کی برکت ہے کہ حضرت والا سے جو مثنوی کی شرح اور جو شروحات ہوئی, تو درس مثنوی معارف مثنوی پہلے, پھر کون سی درس مثنوی, پھر فغان رومی, یہ سب حضرت والا کی شیخ کی برکات تھی. کہ یہ اور حضرت نے مجھ سے فرمایا یہ معرفت الہیہ جو حضرت نے لکھی ہے, جو غالباً 500 صفحات کی ہے, حضرت پھول پوری کی زندگی میں لکھی ہے, تو حضرت نے فرماتے تھے کہ یہ میں نے بھی دکھا, مجھے دکھایا تھا حضرت نے وہ رجسٹر, ڈیڑھ صفحہ رجسٹر کا تھا, یہ پوری معرفت الہیہ کا جو حضرت نے خلاصہ لکھا تھا اور 150 روپے میں تھا، ایک گھنٹے کا بیان تھا حضرت کا. اس کو حضرت فرمایا جب میں لکھنے بیٹھا، حضرت نے فرمایا تھا اس کو لکھ دو مضمون کو، تو جب حضرت فرمایا میں غسل کرتا تھا، غسل کرنے کے بعد میں دو نفل پڑھتا تھا اور دعا کر کے پھر لکھنا شروع کرتا تھا، تو حضرت فرمایا کہ وہ ڈیڑھ مضمون پھر لکھنا شروع کیا، اور پھر مضامین آتے چلے گئے آتے چلے گئے، کچھ حضرت پوری پوری کے ارشادات یاد آتے رہے، کچھ حضرت فرمایا جو کچھ میرے دل میں اللہ تعالی نے ڈالا وہ میں لکھتا چلا گیا. اور خاص بات یہ ہے کہ تو حضرت نے فرمایا کہ اس میں 95% جو 95% جو مثنوی کے اشعار ہیں وہ سب میرے ہیں، میں نے شیخ نے بیان نہیں فرمائے تھے، میرے شیخ نے اسے قبول فرمایا اور مست ہو جاتے تھے. حضرت بھی جب پڑھ کے سناتے تھے تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت والا سناتے سناتے رونے لگتے تھے اور حضرت پھلبلی رونے لگتے تھے. اور حضرت مفتی شفیع صاحب ایک دفعہ حاضر خدمت تھے، 95% اشعار جو ہے حضرت والا نے مثنوی سے حضرت کو ذوق تھا، حضرت پھلبلی کو بھی ذوق تھا، لیکن اتنے اشعار کا یاد ہونا یہ زیادہ عشق بہت ہی زیادہ تھا بچپن ہی سے حضرت پوری حضرت رومی سے مولانا رومی سے، تو 95% اشعار میں شرح کی جو اس میں سب سے زیادہ خوشی اسی کی ہوتی تھی کہ میرے مضامین کو شیخ نے قبول فرما لیا، اس تصدیق ہوگی کہ کچھ صحیح ہے. اسی کی برکت ہے کہ معرف ساری دنیا میں شہرا مچ گیا کہ مثنوی یعنی ایران کی جب معرف مثنوی چھپی اور اس میں مثنوی اختر جو فارسی میں ہے، تو وہاں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، نام تو میں ان کو بھول رہا ہوں، تو انہوں نے لکھا تھا کہ ہر کے مثنوی اختر بخاند اورا مثنوی مولانا روم پندارت، جو بھی مثنوی اختر پڑھتا ہے اس کو مولانا مثنوی مولانا رومی کی مثنوی سمجھتا ہے. اور حقہ کے حضرت اقدس مولانا حکیم اختر صاحب رومی عصرند، اور یہ سچ بات یہ ہے کہ مولانا حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ اس دور کے رومی ہیں، جو اہل زبان ہے وہی کہہ رہے. تو اس پہ یہ لکھا تو اسی میں سنایا تھا کہ جب میں معرفت الہیہ پڑھ کے سنا رہا تھا تو حضرت مفتی شفیع صاحب بھی موجود تھے، اس مجلس میں تشریف فرما تھے حضرت پھولپوری کے، اور اتنا عقیدت رکھتے تھے کہ ایک دفعہ تشریف لائے تو ڈاکٹر عبدالحمید صاحب تھے، وہ بزرگ کی اولاد تھے ڈاکٹر عبدالحق صاحب کی، تو وہ پیچھے بیٹھے تھے جگہ نہیں تھی، تو حضرت مفتی صاحب جوتوں پر بیٹھ گئے جہاں جوتے تھے، اور حضرت سے فرماتے تھے کہ حضرت یوں تو کہنے کو آپ میرے پیر بھائی ہیں مگر میں آپ کو اپنے استاد کے درجے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ میرے استاد مولانا اصغر میاں دیوبندی کے حواسے تھے، جہاں حضرت اصغر میاں دیوبندی پڑھاتے تھے وہیں مولانا حضرت والا مولانا پھولپوری پڑھاتے تھے. مولانا پھولپوری سے مولانا اصغر میاں دیوبندی نے فرمایا تھا، حالانکہ وہ حضرت سے بیعت لی تھے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے، فرمایا کہ اتنا جامع عالم پوری امت میں ابھی پیدا نہیں ہوا، اتنا جامع عالم پوری امت میں پیدا نہیں ہوا. یہ شان تھی کہ مفتی شفیع صاحب بھی وہاں موجود تھے مجلس میں، تو حضرت والا جب سنا چکے تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے ان کے قلم میں بڑی تاثیر رکھی ہے، پڑھ کے دل پہ بہت اثر ہوتا ہے. تو حضرت مسخود فرمایا کہ حضرت میں اس طرف کو دیکھا اور میں خبردار اپنا کمال نہ سمجھتا، سب شیخ کا فیض ہوتا ہے. میں عزت یہ فرمایا کہ دوسری طرف مفتی صاحب تھے، پھر مفتی صاحب کی طرف منہ کر کے فرمایا کہ تاثیر کیوں نہیں ہوگی، ہم نے انہیں رگڑا بھی بہت. بے ایک وقت فنا اور بقا. ایک طرف فرا کر دیا دوسری طرف یہ ہے شیخ کامل، نفس کو توڑ دیا ادھر ادھر اس کو بقا کر دیا تاکہ وہ بڑا ہی دل میں نہ آئے. خیر حضرت والا تو مادرزاد ولی تھے، وہاں تو بڑائی بڑائی کا سوال ہی نہیں تھا، مگر شیخ تو جو کامل ہوتا ہے وہ آئندہ کے خدشات کا بھی علاج کرتا ہے، آئندہ کا بھی مستقبل کا بھی وہ خیال رکھتا ہے تاکہ آئندہ بھی کبھی اس کے اندر یہ مادہ سر نہ اٹھائے. پھر یہ کہ یہ ملفوظات جو لکھے گئے، میں اس وقت انگریزی پڑھا ہوا تھا، بی کام کر کے آیا تھا علی گڑھ یونیورسٹی سے، نہ اردو ادب کا مجھے شوق تھا، نہ میں فارسی جانتا تھا نہ عربی جانتا تھا. حضرت کی صحبت میں یہ چوتھا سال تھا میرا 73 کا، تو چوتھا سال میں لکھا تھا، 69 میں جو اس سال میں حاضر ہوا اسی طرح پتہ نہیں، میں رجسٹر اٹھا کے میں نے ایک پر اس کو ڈال دیے تھے کہ حضرت کی کیسٹ میں لکھتا تھا، کیسٹ آ گئی تھی، تو میں نے کہا اس میں تو پتہ نہیں میں ہاتھ سے لکھے سب ایسے الٹی سیدھی میں لکھ ہی نہیں سکا ہوں گا. ایک دن ویسی ہی نظر پڑ گئی تو میں خود حیرت میں رہ گیا، یہ میں نے لکھا ہے؟ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بعض دفعہ یہ شبہ ہوا کہ یہ حضرت نے لکھا ہے، میں نہیں لکھ سکتا، یہ ایسا علمی موجود تو یہ کرامت تھی اس بارے، تو مجھے شبہ بھی ہو گیا. پھر میں نے دیکھ جسے کو دیکھنا شروع کیا کہ حضرت نے تو املا کرایا ہو یا وہ، کیونکہ بعض جگہ جگہ پہ مجھے وہ پوائنٹس ملے کہ یہ پوائنٹ پوائنٹ، اسی کو میں نے پھر بعض دفعہ تین تین دن کے بعد لکھا ہے، مگر وہ ویسے کے ویسے الفاظ تھے. شیخ کی کرامت اپنے آنکھوں سے دیکھی خود میں اس کا بارہا، ایک بات نہیں بارہا تجربے دیکھے. شیخ کی کرامتیں اتنی ہیں کہ اگر لکھا جائے تو ہزار صفحے سے زیادہ کی کتاب بنی مختصر کر گئی، مگر ہمارے سلسلے میں کرامت کو اہمیت نہیں دی جاتی، اس لیے کہ کرامت جو ہے وہ لازمہ ولایت نہیں ہے، ولایت کے لیے لازمی نہیں کہ کرامت صادر ہو. سب سے بڑی کرامت تو استقامت ہے جو دین پر، سب سے بڑی الاستقامت تو فوق الف کرام. حضرت فرمانے میں اللہ علی قاری کا قول ہے کہ ایک استقامت جو ہے دین پر یہ ہزار کرامتوں سے افضل ہے. استقامت اصل چیز وہ ہے، اس میں کامل جو جتنا ہوگا تقویٰ میں اتنا ہی بڑا ولی اللہ ہوگا، چاہے اس سے کوئی کرامت کا صدور ہو یا نہ ہو. لیکن حضرت والا کی تو اتنی کرامتی ہیں کہ کوئی اور سلسلہ ہوتا تو پتا نہیں اسی کو لے اڑتے، اور یا تو کچھ وہ نہیں. اس کے بعد تو یہ اس میں میں جو دیکھتا ہوں تو اب مجھے تعجب ہوتا ہے کہ میں نے کیسے کی. پھر اس کے بعد سے میں نے اس کو الابرار میں دینا شروع کیا. اب تو ابھی وہ بتا رہے تھے کتنے 250 صفحات ہو گئے، 250 صفحہ دوسری جلد اشارہ تیار. یہ جو خزائن معرفت و محبت میں جو مضامین 1969 کے ہیں وہ سب اسی میں آ جائیں گے، اس کو منتقل کر دیں گے اور اس کو کسی اور کتاب میں لے جائیں گے اور پھر نوٹ لگا دیں گے وہ اس میں آ گیا. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ، کام ہے بہت، وقت میں برکت ڈال دے. اب جب اللہ نے زندہ رکھا ہے، حضرت والا کے ساتھ روانگی نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اب کام لے لے مجھ سے کچھ اپنے فضل سے. اس کے بعد مجھے بلائے، حضرت نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ عزت میں نے درد دل کی اشاعت کر رہا ہے، اس کو اس کے مغفرت کا ذریعہ بنا دیجیے. تو آج اسی میں سے کچھ تھوڑے سے سناتا ہوں. 9 صفر المظفر 1393 ہجری مطابق 14 مارچ 1973 بروز بدھ، نے فرمایا کہ حضرت شیخ جو حکم دے دیتے ہیں اس پر اطمینان ہو جاتا ہے، اور سمجھتا ہوں کہ بواسطہ شیخ یہ حق تعالیٰ کا منشا ہے، حق تعالیٰ کی مجھے. یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہی منشا ہے کہ جو شیخ مشورہ دے رہا ہے یہ شیخ کا مشورہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا مشورہ کا منشا ہے. اگر شیخ کے ساتھ اتنا اعتقاد نہ ہو تو اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ جو کچھ یہ فرما رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ان کے دل میں اللہ نے ڈالا ہے، اور اس کے خلاف میں اگر اس کے ارشاد کے خلاف کرتا ہے تو اس میں یہ نفس ہے، نفس کی حائل ہے اس میں، اور وہ یعنی نفس کی مرضی پر عمل کر رہا ہے، اللہ کی منشا پر عمل نہیں کر رہا. پانچ سفر المظفر 1494 ہجری مطابق 28 فروری 1974 صبح 10 بجے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد عالی شان. فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالی شانہ اپنی محبت کا ذرا سا ذائقہ بھی چکھا دیتے ہیں وہ دنیا کی طلب سے فارغ ہو جاتا ہے اور لوگوں سے اس کو وحشت ہونے لگتی ہے، یعنی دنیا داری میں اس کا دل نہیں لگتا اور بتکلف اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے. حضرت مشیر احمد برکاتہ نے اس حدیث کو پڑھ کر ارشاد فرمایا کہ معلوم ہوا کہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، جس کو دیکھو کہ دنیا کا طالب ہے سمجھ لو کہ اس کے دل نے اللہ کی محبت کا مزہ نہیں چکھا. یہ مولانا رومی کا شعر نے فرمایا کہ نفس سے تو تامست در نقل و نبید باقی روحت خوش اے غیبی ندید، یعنی جب تک تیرا نفس دنیا کی فانی لذتوں کے نشے سے مست ہے سمجھ لے کہ تیری روح نے ابھی اللہ کی محبت کی غیبی لذت کا مزہ نہیں چکھا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دعا. ارشاد فرمایا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ دعا مانگتے تھے، اللہم کما سنت وجہی عن السجود لغیرک فسن وجہی عن المسألۃ لغیرک. اے اللہ جیسا آپ نے میرا چہرہ بچایا غیر کو سجدہ کرنے سے، اسی طرح میرا چہرہ بچائیے غیر سے سوال کرنے سے. یہ دعا ہر شخص مانگ دیا کرے، امام صاحب کی دعا ہے ماشاءاللہ، بہت عجیب ہے کہ غیر کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، دست سوال دراز کرنے کی اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمایا. جیسا کہ غیر کو سجدہ کرنے سے آپ نے ہمیں محفوظ فرمایا، اسی طرح غیر سے سوال کرنے سے بھی محفوظ، ان سے امید رکھنے سے بھی محفوظ ہوگا. آپ ہی سے لو ہو، آپ ہی سے مانگ. چند علماء اور طلباء حفاظ اکرام اور احکر حاضر خدمت سے ایک اشکال اور اس کا الہامی جواب. ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف ہے، انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وان ذکر فی ملعین ذکرتہ فی ملعین خیر منہ. میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہوں. جو مجھ سے بھلائی کی امید اور نیک گمان رکھتا ہے اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، اور جو مجھ سے مایوس ہوتا ہے اس کو مایوسی کر دیتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، پس جب وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں یعنی خلوت میں یعنی خلوت میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور جب بندہ مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں ایسی مجلس پر میں اس کا ذکر کرتا ہوں جو اس کی مجلس سے بہتر ہے، یعنی ملائکہ کی مجلس. اس پر احقر نے عرض کیا، یعنی میں موجود تھا حضرت کی خدمت میں، احقر نے عرض کیا کہ خواص امت خواص ملائکہ سے افضل ہے. حضرت والا سے سنا تھا کہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خاص اولیاء اللہ ہیں، خواص اولیاء اللہ، وہ خواص ملائکہ جو ہیں ان سے افضل ہیں، اور عام مومنین عام ملائکہ سے افضل ہیں. تو احقر نے عرض کیا کہ خواص امت خواص سے امت، یعنی امت کی خاص اولیاء خواص سے ملائکہ سے، یعنی خاص ملائکہ سے، بڑے ملائکہ سے افضل ہیں. پس اگر بالفرض تمام خواص سے امت ایک مجلس میں جمع ہو جائیں تو ملائکہ کی مجلس ملعین خیر منہ ہو کیسے ہوگی؟ یعنی میں نے کہا کہ سارے خواص، اور ایک کیسی مجلس ہو جس میں سارے خواص جمع ہو جائیں اور وہ ملائکہ سے افضل ہیں، خواص تو ملائکہ سے افضل ہیں، تو پھر یہ کیسے خیر منہ کیسے ہوگی؟ یعنی ملائکہ کی مجلس کو فرمائیں ان کی مجلس خیر ہے ان سے، اور یہ ملائکہ یہ اولیاء اللہ جو خاص ہیں وہ ملائکہ سے افضل ہیں. اور حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ وہ مجلس جو ہے ملائکہ، میں اس کو یاد کرتا ہوں، ان کی مجلس سے بہتر مجلس میں. تو بہتر کیسے ہوگی جبکہ خواص جمع ہیں؟ تو اس پر حضرت نے اشارہ فرمایا کہ اولیاء کی جماعت اور مجمع میں ہر ولی ملائکہ سے افضل نہیں ہوتا، ایک دو ہی ایسے خواص ہوتے ہیں جو خواص سے ملائکہ سے فضیلت رکھتے ہیں، کیونکہ ہر ولی مولانا اشرف علی تھانوی نہیں ہوتا، اس لیے اکثریت کے اعتبار سے ملائکہ فضیلت لے جاتے ہیں اور ان کی مجلس خیر نہیں ہونے کی مزداق ہو جاتی ہے. دوسرے یہ کہ ملائکہ کا خیر ہونا یقینی ہے اور خواص اولیاء کا خیر ہونا مقید ہے حسن خاتمہ کے ساتھ، یعنی ان کا خیر ہے کہ اتنے کا حسن خاتمہ ہو ہی نہیں سکتا، اور خواص جو اولیاء ہیں ان کا خواص ہونا مقید ہے کہ جب خاتمہ ایمان پر ہو جائے خاتمہ سے. یعنی ملائکہ خیر مطلق ہیں، وہ تو مطلق خیر ہیں، ان میں کوئی اندیشہ ہی نہیں، اور خواص اولیاء کا خیر ہونا اور اولیاء خیر مقید بحسن خاتمہ ہے، اور اولیاء جو ہے ان کے حسن خاتمہ کے ساتھ ان کا فضیلت ہونا مقید ہے، اور خیر مطلق خیر مقید سے افضل ہوتا ہے. اس لحاظ سے یہ ملائکہ کی مجلس خیر منہ میں شامل ہوگی. پھر فرمایا کہ میرے شیخ حضرت پھول پوری کی کرامت ہے کہ وقت پر جواب حق تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. جس وقت یہ سوال کیا گیا اور سوال بھی بے ڈھب تھا، اس میں ذہن میں کوئی جواب نہ تھا، بس اللہ میاں مدد فرما دیتے ہیں، ورنہ فقیر کے پاس کچھ نہیں. کیسا یہ الہامی جواب ہے! میرے دل میں اس وقت یہ اشکال پیدا ہوا تو میں نے فوراً عرض کر دیا، اس پہ فوراً جواب یہ دیا، کچھ سوچے جیسے اسی کو الہام کہتے ہیں. اور خود ہی فرمانے کہ میرے اس وقت میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، میرے دل میں کوئی جواب نہیں تھا. استدراج کے متعلق علم عظیم، استدراج کے معنی ہیں ڈھیل کے، ڈھیل دیا جانا، یعنی جیسے کافر جو ہیں اپنے اس میں دنیا کی لذتوں میں مصروف ہیں، زنا شراب سب، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بالکل کامیاب ہیں، تو یہ ایسا ہی ہے کہ ڈھیل دی جا رہی ہے ان کو، ان کو احساس بھی نہیں کہ ہمیں ڈھیل دی جا رہی ہے. تو استدراج اس کو کہتے ہیں، ڈھیل کو، ڈھیل دیے جانے. تو اس پر عجیب و غریب علم ہے اس کا. ارشاد فرمایا کہ عقل نے عرض کیا تھا کہ آیت سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مستدرج میں بھی کوئی علم نہیں ہوتا کہ میں استدراج میں مبتلا ہوں. یعنی ایسے کہ ہم ان کو لے چلیں گے ایسے استدراج میں ڈیل دے کر کہ جس کا ان کو علم بھی نہیں ہوگا. تو ظاہر ہوتا ہے کہ مستدرج جو استدراج میں مبتلا ہے اس کو یہ علم نہیں ہوتا کہ میں استدراج میں مبتلا ہوں, اس لیے اسے خوف ہی نہیں ہوتا کہ کہیں یہ استدراج نہ ہو. اسے خوف نہیں ہوتا اس کا کہ کہیں اس کو وہ تو اس کا معلوم ہی نہیں ہوتا اس کہ میں استدراج میں ہوں. اور جس کو یہ خوف ہو کہ میں استدراج میں مبتلا ہوں, یہ دلیل ہے کہ وہ استدراج میں مبتلا نہیں ہے. وہ استدراج میں جس کو یہ خوف ہو کہ میں استدراج میں کہیں مبتلا نہ ہوں, تو یہ دلیل ہے کہ وہ استدراج میں مبتلا نہیں, وہ ڈھیل میں مبتلا نہیں ہے. کیونکہ یہ خوف دلیل ہے علم من وجن ہونے کی. یعنی ایک ایسی علم ہے اس کو کہ ایک جز کا علم ہے کہ کہیں یہ استدراج نہ ہو, اور اس میں من حیث لا یعلمون ہے کہ اس کو علم ہی نہیں ہوتا. تو اس کو ایک جز کا تو علم ہے کہیں یہ استدراج نہ ہو, تو اس ایک علم اس میں آ گیا. تو جب اس کو علم ہو گیا تو استدراج ہی نہیں. اور من حیث لا یعلمون میں علم کا نہ ہونا مطلق ہے, پس علم استدراج کا ہونا نفی استدراج کو مستلزم ہے. یعنی جب اس میں تو یہ ہے کہ ان کا نہ ہونا مطلق ہے کہ اس کو علم نہیں ہوتا کہ میں مجھے ڈھیل دی جا رہی ہے, اس کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا, وہ اتنا مست رہتا اسی میں, اور اس کو علم ہی نہیں ہوتا. اور استدراج کا ہونا نفی استدراج کو مستلزم ہے. یعنی استدراج کا کہتے ہیں جس کو استدراج کا ہونا نفی علم استدراج کا, استدراج نہیں علم لکھ دیا استدراج, علم استدراج کا ہونا, استدراج کا علم ہونا یہ مستلزم لازم ہے کہ استدراج نہیں ہے, نفی کرتا ہے اس کی. اس کا جی مثال جس طرح روحو مچھلی چارے میں لگا ہوا کانٹا لے کر بھاگتا ہے, اس وقت وہ بالکل غافل ہوتا ہے, اس کو یہ نہیں ہوتا کہ مجھے ڈھیل دی جا رہی ہے. اور من حیث لا یعلمون کا پورا مصداق ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بڑے نفع میں ہوں, بڑا لذیذ چارہ ملا ہے. اگر اسے یہ خوف ہو جائے کہ مجھے ڈھیل دی جا رہی ہے تو ڈوڑی کو چھوڑ دے. بس اسی طرح جو لوگ استدراج میں مبتلا ہیں وہ مطلق بے خبر اور غافل ہوتے ہیں, استدراج سے ان کو کبھی وسوسہ استدراج بھی نہیں ہوتا, انہیں کبھی وسوسہ بھی نہیں آتا کہ میں استدراج ہوں. یہ وسوسہ بھی آنا دلیل ہے کہ یہ استدراج نہیں ہے, کیونکہ کسی نہ کسی درجے میں اس کو علم ہے. علم تو ہو گیا کہ چاہے کہیں خدا نخواستہ میں استدراج میں تو مبتلا نہیں ہوں, اللہ مجھے ڈھیل لے رہے ہیں, تو اس میں نفی مطلق ہے کہ اس کو علم ہی نہیں ہوتا. وہ تو وہ مچھلی کی طرح بھاگا لیے چلا جاتا ہے, مشغول رہتا ہے حرام لذتوں میں. خانقاہ کیا ہے اور کہاں ہے؟ ارشاد فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ خانقاہ حجروں میں ہے, پہاڑوں کی چوٹیوں میں ہے, حالانکہ خانقاہ مسجد میں ہے, گھروں میں ہے, سڑکوں میں ہے, لوگوں سے تعلقات میں ہے, خلوتوں میں ہے, جلوتوں میں ہے. جس خطۂ زمین پر آپ اللہ کو راضی کر لیں وہی زمین خانقاہ. جس خطۂ زمین پر آپ اللہ کو راضی کر لیں وہی زمین خانقاہ ہے. اگر سڑک پر آپ نگاہ نیچی کر کے چلتے ہیں, کوئی ٹیڑی یعنی حسینہ سامنے آئے تو اس کو دیکھتے نہیں, اس وقت وہ سڑک آپ کے لیے خانقاہ بن چکی ہے. اگر دکان پر امانت کے ساتھ سودا بیچ رہے ہیں اور اس وقت بھی دل کا رابطہ حق تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے تو وہ دکان ہی آپ کے لیے خانقاہ بن گئی. آپ لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں اور اس وقت اور اس وقت بھی دل اللہ سے غافل نہیں تو یہ تعلق بالمخلوق بھی خانقاہ ہے. برس کوئی شخص حجرے میں یا پہاڑ کی چوٹی پر تنہا بیٹھا ہے اور دل میں حسین صورتوں کا تصور کر رہا ہے تو بظاہر وہ خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے لیکن یہ حجرہ اس کے لیے ٹیلی ویژن اور سنیما بن چکا ہے. وہ خلوت کے باوجود اللہ سے دور ہے. ذکر اللہ کا نفع کامل کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جو ذکر میں ناوا کرے گا اس کے لیے گناہ کے دروازے کھل جائیں گے. ارشاد فرمایا کہ جو ذکر میں ناوا کرے گا اس کے لیے گناہ کے دروازے کھل جائیں گے. اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ ذکر کبھی طبیعت ناساز ہو یا کوئی کام مصروفیت زیادہ ہو گئی ہو یا تھکن زیادہ ہو گئی ہو کوئی مجبوری ہو گئی ہو تو چاہے ایک تہائی کر لو ذکر, ایک تہائی نہ کرو دس دفعہ ہی کہہ لو اللہ اللہ کر لو, جو معمولات ہیں ان کو بالکل مختصر کر دو, ناغا نہ مسمت کرو. مناجات مقبول کی ایک دو دعائیں پڑھ لو مگر ناغا مت کرو, ناغا سے بھی برکتی ہو جاتی. پھر جو ذکر میں ناغا کرے گا اس کے لیے گناہ کے دروازے کھل جائیں گے. ذکر کا نور ہی گناہوں کی تاریکی میں جانے سے روکتا ہے. بس جو شخص ذکر کو چھوڑے گا وہ گناہ میں مبتلا ہونے لگے گا. اور ناغے کی دو صورتیں ہیں, ایک تو یہ کہ بالکل ذکر ہی نہیں کرتا, ایک یہ کہ ذکر تو کرتا ہے لیکن اللہ کی محبت کی روح اس میں داخل نہیں کرتا. جس ذکر میں دل غیر حاضر ہو, آنکھوں میں آنسو نہ ہو, جسم تو اللہ کے سامنے ہو اور دل غیروں میں, اپنے کاروبار میں اور دفتروں میں ہو تو وہ ذکر بے روح ہوتا ہے. جیسے کوئی روٹی کھاتا ہے لیکن روکی سوکھی سوکھی اور قورمہ پلاؤ مقوی غذائیں نہیں کھاتا تو جسم کو پورا نفع نہیں ہوتا, جسم کمزور رہتا ہے. اسی طرح جو روکھا سوکھا ذکر کرتا ہے اس کی روح بھی کمزور رہتی ہے اور اللہ کی محبت کی پوری لذت حاصل نہیں ہوتی. اس لیے حضرت والا نے فرمایا تھا کہ اگر ذکر میں مزہ نہیں آتا, لذت نہیں آتی تو عاشقوں کی نقل ہی کر لو, جیسے وہ ذکر کرتے ہیں اس طرح ذکر ہی کر لو, ان کی نقل کر لو, رونے کا منہ بنا لو, یہ بھی اس میں روح پیدا ہو جائے گی. نسبت الہیہ کے آثار یعنی اللہ تعالی کے تعلق کے آثار. ارشاد فرمایا کہ آفتاب طلوع ہونے سے پہلے پہلے افق پر اپنی سرخیوں کو نمودار کرتا ہے اور آگاہ کر دیتا ہے کہ میں آ رہا ہوں. اسی طرح جس قلب میں حق تعالی کے قرب کا آفتاب طلوع ہونے والا ہوتا ہے اس کے اخلاق و اعمال و احوال کے افق پر سرخی آفتاب یعنی محبت و خشیت الہیہ کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں. اسی طرح آفتاب غروب ہونے سے پہلے اپنے آثار سے بتا دیتا ہے کہ اب میں غروب ہونے والا ہوں, یعنی جب اس فرار یعنی شعاعوں کی زردی شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ اب آفتاب غروب ہونے والا ہے. یہی حال اس قلب کا ہوتا ہے جس سے آفتاب قرب غروب ہونے والا ہوتا ہے, یعنی ذکر سے وحشت, نافرمانیوں پر جلت, اہل حق سے اناد اور دشمنی کی ابتدا علامت اس فرار شعائے آفتاب باطن ہے, یعنی باطن کے آفتاب کے ڈوبنے کی علامت ہے, غروب ہونے کی علامت ہے. اور آخری انجام اس کے دولت باطن کے آفتاب کا غروب ہونا ہے. یہ ڈوبنے کی علامت ہے کہ زردی آ جاتی ہے, جب ڈوبتا ہے آفتاب تو زرد ہو جاتی ہیں شعائیں. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ اہل اللہ محفوظ ہو, اللہ والوں سے اناد رکھتا ہو, دشمنی رکھتا ہو اور ذکر سے وحشت ہونے لگے, نافرمانی پر جلد کرنے لگے تو یہ علامت ہے کہ آفتاب غروب ہو رہا ہے, اس کی علامت ہے. اور اس کا انجام جو فرماتے ہیں اس کی دولت باطنی کے آفتاب کا غروب ہونا ہے. العیاذ باللہ. اللہ محفوظ رکھے. اپنے مربی و مسلح سے بغاوت و عناد اس غروب کا اصل سبب ہوتا ہے, اور وحشت از ذکر اور ضرورت المعاصی اس کے نتائج و لوازم سے ہیں. یعنی اپنے مربی سے بغاوت کر بیٹھے یا عناد کر بیٹھے یا اس پر اعتراض کرنے لگے تو اس غروب کا اصل سبب ہے, یعنی تعلق مع اللہ کے آفتاب کے غروب کا کی علامت ہے. اور ذکر سے وحشت ہونے لگے اور معاصی پہ جلت ہونے لگے, گناہ کرنے لگے تو یہ اس وہ جو علامت تھی شیخ سے عناد اور دشمنی, وہ تو ایک علامت تھی, اور اس کا انجام یہ ہے کہ معاشی ذکر سے وحشت اور گناہوں پہ جلت ہونے لگتی ہے. اللہ محفوظ رکھتا. یہ اس کے نتائج میں سے ہے. 18 جماعت ثانی 1393 ہجری مطابق 20 جولائی 1973 بروز جمعہ. نیک آرزوؤں کو بیک وقت پورا نہ کرنے کی حکمت ہے. اچھا, نیک آرزو حرام آرزو نہیں, نیک آرزوؤں کو بیک وقت پورا نہ کرنے کی حکمت. ارشاد فرمایا کہ آج نماز جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اشکال کا جواب عطا فرمایا جس سے دل کو بہت تسلی ہوئی. اب دیکھیں نماز کی حالت میں آدمی متوجہ اللہ کی طرف اس وقت دل میں یہ آنا جس میں دماغ کا کوئی الہام وہ ہے جس میں دماغ کا کوئی دخل نہ ہو, وارد دل پہ ہوتا ہے حضرت فرماتے تھے. تو اس کا نماز میں یہ جواب آ رہا ہے جس سے دل کو بہت تسلی ہوئی. اکثر دل میں یہ خیال آتا تھا کہ ہر شخص کے دل میں نیک آرزوؤں کی ایک فہرست ہوتی ہے, مگر حق تعالیٰ ان کو رفتہ رفتہ پورا فرماتے ہیں. کبھی ایک آرزو پوری کر دی, پھر کچھ عرصے کے بعد دوسری پوری کر دی. اس پر یہ خیال آتا تھا کہ بیک وقت تمام آرزوؤں کو کیوں پورا نہیں فرما دیتے. عقل نہ ہو. بیک وقت تمام آرزوؤں کو کیوں پورا نہیں فرما دیتے. اس پر آج اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دل میں ڈالا کہ جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کی تمام آرزوئیں بیک وقت پوری نہیں کرتے, رفتہ رفتہ کرتے ہیں, آج ایک آرزو پوری کر کے پھر انتظار کرتے ہیں کہ بچہ اپنے ننھے ہاتھ ہمارے پھر ننھے ہاتھ ہمارے سامنے پھیلا کر ہم سے مانگے اور اس کی نگاہ احتیاج ہم پر پڑتی رہے. اور بچوں کا اس طرح بار بار سوال کرنا ماں باپ کو اچھا لگتا ہے. اسی طرح مومن کی نیک آرزوؤں کو بھی حق سبحانہ و تعالی یک لخت اس لیے پورا نہیں فرماتے کہ مومن کی مناجات و نالہ و تضرر کہتے رونا ان کو محبوب ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں, نالائے مومن ہمیں داریں دوست, وہ تضرر کن کے اعزاز اوست. فرماتے ہیں کہ نالائے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کا یہ نالہ اور گریہ اور زاری اور مناجات ہمیں اچھا لگتا ہے, ہم اس کو محبوب رکھتے ہیں. اس سے کہہ دو کہ اسی طرح تضرر اور فریاد و فواں آہ و نالہ کرتا رہے کہ یہ اس کا اعزاز ہے, ہم سے گفتگو کا اور ہم سے ملاقات کا, ہم سے مناجات کا ایک ذریعہ ہے. اور جس طرح باپ کو مزہ آتا ہے جب بچہ اپنی احتیاج لے کر ابا ابا کہتا ہوا دوڑا آتا ہے اور ننھے ننھے ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے کہ ابا پیسہ دے دو, اسی طرح تعالیٰ کی رحمت کو بھی یہ اچھا لگتا ہے کہ ان کے بندے بار بار ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی احتیاج یعنی ضرورت پیش کرتے رہیں اور تضرر و مناجات کرتے رہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ ساری آرزوئیں ایک ہی دفعہ بیک وقت پوری کر دیتے تو پھر بندے ان سے مستغنی ہو جاتے کہ جب کوئی ضرورت ہی نہ ہوتی تو کیوں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. بس یہ احتیاج اب دعا اور معبود کے درمیان رابطہ اور سرگوشی اور تعلق خاص کا عظیم وسیلہ ہوگی. پس یہ احتیاج عبد اور معبود کے درمیان رابطہ اور سرگوشی اور تعلق خاص کا عظیم وسیلہ ہو گئی. اس کے علاوہ ربوبیت کے ربوبیت یعنی رب العالمین نا پرورش, ربوبیت کے معنی ہی ہے کہ کسی شے کو درجہ نقصان سے تدریجاً درجہ کمال تک پہنچانا. اللہ کی معرفت سب سے زیادہ ان کی ربوبیت سے ہوتی ہے, یعنی ان کی تربیت سے پرورش سے ہوتی ہے. الحمدللہ کے بعد رب العالمین کا ایک خاص ربط ہے. الحمدللہ دعویٰ ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے, لیکن کیوں ہے تو اپنی ربوبیت کو موقع دلیل میں بیان فرمایا رب العالمین. اس وجہ سے کہ ہم سارے عالم کے رب ہیں اور ربوبیت کے معنی ہے اللہ سبیل تدریج کمال تک پہنچانا, یعنی تدریجاً رفتہ رفتہ کمال تک پہنچانا, یہ ربوبیت کے معنی ہے. شروع سے ایک دم سے اس کو کمال نہیں حاصل ہو جاتا, اس کی پرورش کرتے ہیں رفتہ رفتہ, اس کے ذہن بناتے ہیں جیسے ماں باپ اس کی تربیت کرتے چلے جاتے ہیں, رفتہ رفتہ وہ ہوتی ہے. اسی طرح بندے کو بچہ رفتہ رفتہ 15 سال کے بعد بالغ ہوتا ہے, اسی طرح بندے کو آرزوؤں کو بیک بندے کی آرزو کہتے ہیں. بندے کی آرزوؤں کو بیک وقت پورا نہ کر کے اور تجر و مناجات سے تربیت فرما کر اس کی روح کو بالغ کر دیتے ہیں اور وہ اللہ تعالی کے تعلق خاص سے مشرف ہو جاتے ہیں. عورتوں کو ملازمت دینا معیشت کے لیے نقصان دہ ہے. ارشاد فرمایا کہ انگریزی تعلیم یافتہ نے کہا کہ عورتوں کو مردوں کے دوش بدوش کام کرنے سے قوم ترقی کر گئی, اور معیار زندگی بلند ہو گیا. میں نے کہا کہ ہرگز نہیں, عورتوں کی ملازمت سے قوم اور تنزل میں پہنچ گئی, پستی میں پہنچ گئی, اور معیار معیشت پر بہت برا اثر پڑا. مثلا اگر 1000 جگہیں خالی ہوئی وہ 1000 مردوں کو دے دی جائیں, مثلا اگر 1000 جگہیں خالی ہوئی وہ 1000 مردوں کو دے دی جائیں تو 1000 گھر آباد ہوتے, دے دی جاتی تو 1000 گھر آباد ہوتے, 1000 خاندانوں کے کھانے پینے کا سہارا ہو جاتا. تو 1000 اگر 1000 جگہ خالی ہوئی پوسٹ جب ملازمت کی تو وہ 1000 مردوں کو اگر دے دی جاتی تو 1000 گھر آباد ہوتے, 1000 خاندانوں کے کھانے پینے کا سہارا ہو جاتا. اب اگر 500 جگہیں جو تم نے عورتوں اور 500 مردوں کو دے دی, اور فرض کرو یہ وہی عورتیں ہیں جن کے شوہروں کو بھی بقیہ 500 جگہ ملی, اور فرض کرو کہ یہ وہی عورتیں ہیں جن کے شوہروں کو بھی بقیہ 500 جگہ ملی, نتیجہ یہ ہوا کہ 500 گھر تو امیر سے امیر تر ہو گئے, اور 500 گھرانوں کا تم نے چراغ گل کر دیا. ان کے ماں باپ, ان کے ان ماں باپ ابھی بچوں کو جنہوں نے دعائیں کر کے روزی کے لیے بھیجا تھا تم ان کو فاقے کرا دیے, تم نے ان کو فاقے کرا دیے, ان کو تم نے فاقے کرا دیے. اگر ان عورتوں کی جگہ مردوں ہی کو نوکری دی جاتی تو 500 کتنے بوڑھے ماں باپ اور بیوی بچوں کے رزق کا سامان ہوتا. اب تم خود فیصلہ کرو کہ عورتوں کی ملازمت سے قوم ترقی کر گئی یا تنزل کر گئی, اور عورتوں کو ملازمت دے کر کتنی انسانی جانوں پر تم نے ظلم کیا. مگر نئی روشنی والوں کی تو عقل اندھی ہے, تنزل اور زوال کو ترقی سمجھتے ہیں. بزرگوں کی برکت سے حق تعالیٰ نے جواب دل میں ڈالا کہ بڑے بڑے انگریزی داں حیران رہ گئے, کوئی جواب نہیں تھا, اور اس حقیقت کو تسلیم کیا. یہ جواب میں نے سب الہامی علوم ہے, یہ نہ کسی کتاب میں دیکھا تھا نہ اپنے بزرگوں سے سنا تھا, مگر انہی بزرگوں کی برکت سے جن کی جوتیاں اٹھائی ہیں حق تعالیٰ ایسے جواب دل میں ڈال دیتے ہیں. بے نمازی کو نمازی بنانے کا طریقہ, ارشاد فرمایا کہ بے نمازی کو نمازی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اس کو پکڑ کر مسجد میں لا کر بٹھا دیا جائے. جب لوگوں کو دیکھے گا کہ اللہ کے حضور میں کبھی رکوع میں ہے کبھی سجود میں, تو اپنی ذلت کا احساس ہوگا اور شرم آئے گی. جیسے ایک انگریز نے لکھا ہے کہ وہ عرب کے کسی علاقے میں گیا شکار کے لیے, شکار کے لیے کچھ بدوؤں کو ملازم رکھا. جنگل میں آگے آگے جا رہا تھا, ایک مقام پر مڑ کر دیکھا کہ بدو اس کے پیچھے نہیں آ رہے ہیں, اور وہ نماز کی جماعت بنائے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. وہ انگریز لکھتا ہے کہ اس وقت میں اپنے آپ کو بہت ذلیل محسوس کر رہا تھا, اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بدو بہت معزز لوگ ہیں. جب ایک کافر پر نماز کا یہ اثر ہوا تو بے نمازی مسلمانوں پر کیوں نہ ہوگا. بے نمازی دراصل بے نمازیوں میں رہتے ہیں, اگر نمازیوں میں رہنے لگے تو نمازی ہو جائے. کفار کی قومی خدمات کی غیر مقبولیت کا راز, ارشاد فرمایا کہ آج کل مغرب زدہ لوگ کہتے ہیں کہ یورپ والے تو چاند پر جا رہے ہیں سائنسی ترقیات کر رہے ہیں, ہسپتال تعمیر کرا رہے ہیں, غریبوں کو مفت دودھ مکھن تقسیم کر رہے ہیں, اور اے مسلمانوں تم لوگ ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر سجدوں میں رو رہے ہو, آخر تم نے انسانیت کو کیا دیا؟ کیا تمہارے یہ آنسو, آگے کھولو, کیا تمہارے یہ آنسو تمہیں مخصوبہ دیں گے؟ اور اہل یورپ کی قومی خدمات اور انسانی ہمدردی ان کی نجات کے لیے کافی نہ ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ ہاں, کفار کی قومی خدمات اور انسانی ہمدردیاں ان کی نجات کے لیے کافی نہیں, اس لیے کہ قوم کی تو خدمت کر رہے ہیں اور اللہ کو ناراض کر رکھا ہے, اور ہم لوگ دنیا میں انسانیت تو کچھ دینے اور قومی خدمات کرنے نہیں آئے, اور ہم لوگ دنیا میں انسانیت کو کچھ دینے اور قومی خدمت کرنے نہیں آئے, اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں. پہلے اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے, جو موقوف ہے ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت پر, اللہ اور رسول پر ایمان لانے پر موقوف ہے جس کے لیے ہم یہ آئے ہیں. اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں, اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے. پہلے اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے, جو موقوف ہے ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت پر, اس کے بعد ثانوی درجہ قومی خدمات اور انسانی ہمدردی کا ہے. ان کو راضی کرتے ہوئے جو خدمت کی جائے گی وہ قبول ہے، ورنہ بڑے سے بڑا کارنامہ غیر مقبول ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہتے، اب دیکھیے دلیل کیسی ہے، اور ہم یہ نہیں کہتے، اور یہ ہم نہیں کہتے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں: اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، سورہ توبہ۔ اے کفار مشرکین، کیا حاجیوں کو پانی پلانے سے اور مسجد حرام کی تعمیر سے تم ان لوگوں کے برابر ہو جاؤ گے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں؟ دیکھیے کیسی عجیب دلیل ہے، قومی خدمات کی غیر مقبول، غیر کفار کی قومی خدمات کی غیر مقبول ہونے کی قرآن پاک سے دلیل، شاید ہی کسی کے ذہن میں آئی۔ تو حاجیوں کو پانی پلانے سے بڑھ کر کون سی قومی خدمت ہو سکتی ہے، اور تعمیر کعبہ سے بڑھ کر کس ہسپتال کی تعمیر ہو سکتی ہے؟ پس جب بغیر ایمان کے تعمیر کعبہ اور حاجیوں کو پانی پلانا بھی سبب قبولیت نہ ہو سکا، تو پھر ہسپتال کی تعمیر اور دودھ مکھن کی مفت تقسیم اور دوسری تمام قومی خدمات کی کیا حقیقت ہے؟ ان سے یہ کفار مقبولان حق نہیں ہو سکتے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی باپ کے 10 بیٹے ہوں، ان میں ایک بیٹا تو بھائیوں کی خوب خدمت کر رہا ہو، ان کو دودھ مکھن تقسیم کر رہا ہو، ان کے لیے مکانات بنوا رہا ہو، ان کی ترقی کے فکر میں ہر وقت لگا ہو، لیکن کبھی باپ کی طرف دیکھتا بھی نہ ہو اور باپ کے لیے کچھ نہ کرتا ہو، تو خود فیصلہ کرو کہ ایسا نالائق بیٹا واجب القتل ہے یا نہیں، اور کیا باپ اس سے خوش ہو سکتا ہے؟ بلکہ اپنی جائیداد سے ایسے بیٹے کو آگ کر دے گا کہ اس نالائق کا اب میری جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کفار حق تعالی کی خاص جائیداد جنت سے آگ شدہ ہیں، اور جس بیٹے سے باپ ناراض ہو تو عقل مند بھائی اس کی خدمت کو قبول نہیں کریں گے۔ باپ کے حقوق محبت سے یہ بھی ہے، جو بھائی باپ کا نافرمان ہو اس کی خدمت قبول نہ کی جائے۔ حدیث شریف میں احسان فاسق سے پناہ طلب کی گئی ہے، فاسق گناہگار جو اللہ کا سرکش نافرمان ہو اس کے احسان سے حدیث شریف میں پناہ طلب کی گئی کہ اللہ اسے پناہ میں رکھے، فاسق کے احسان سے اللہ بچائے۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی سمجھ میں آئی، اسی وجہ سے اولیاء اللہ فاسق کے احسان سے بچتے ہیں، کیونکہ جو بندہ اللہ کا باغی و نافرمان ہو اس کی خدمت کو قبول کرنا اللہ کی محبت کے حقوق میں خیانت ہے۔ یہ بھی پورا ایک دفعہ پھر دیکھنا ہے، یہ صبح کو یہیں رکھ لو، اس کو پھر دیکھوں گا، کہیں کہیں غلطیاں ہیں اس میں، تاکہ کیسی چھوٹی چھوٹی۔ حضرت والا کے ارشادات ہیں، اس وقت نہ کوئی ٹیپ تھا، نہ میرا حافظہ ایسا قوی تھا، نہ میرے پاس کوئی علم تھا۔ حضرت والا نے فرمایا تھا، ایک وجود تھا کہ میں اردو ادیب، مجھے ادب سے بہت مناسبت تھی، کتاب عربی اسی کی ادب کی نثر میں بھی نظم میں بھی پڑھتا رہتا تھا۔ حضرت والا کی جو تقریر ہوئی تو ایسی تقریر میں نے کبھی سنی نہیں تھی، اتنی لذیذ۔ ہمارا اس کو نوٹ کر لو، تو میری حماقت کہ اپنا وہی میں نے اس میں کچھ وہ کر کے اپنی طرف سے بڑھا دیا، ادبی اس کی جملے ایسی کھوکھلے بھی شامل کر دیے اس مضمون کو، پڑھا کوئی 8 صفحے کا وہ میں نے، حضرت کے ملفوظات بھی تھے اس کے ساتھ ساتھ یہ خرافات بھی تھی۔ تو حضرت والا نے اس کو پڑھ کے فرمایا، دیکھو جو کچھ میرے لبوں سے سنو وہی لکھا کرو، اور اس کے علاوہ کوئی بات نہ لکھو. بس اس کے کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ صرف مضمون ہی نہیں الفاظ بھی عطا فرماتے ہیں. بس میں نے اسی وقت سارے صفحے پھاڑ دیے اور حضرت مجھ سے فرمایا کہ یہ میری بات یاد رکھو, جو کچھ مجھ سے سنو وہی لکھو. اسی حضرت کی کرامت تھی. پھر وہ ایسا نہ کوئی کیسٹ نہ کچھ, نہ میں فوری لکھ سکتا تھا کیونکہ حضرت والا کی تقریر تو ایسی تھوڑی ہوتی تھی, تھوڑی تھوڑی دیر ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ دو دو گھنٹہ بیان فرماتے تھے. اس کے بعد بیان کے بعد پھر خالی مجلس ہوئی, پھر حضرت کے ملفوظات جیسے یہاں تھے, بیک وقت لکھنے کا موقع ہی نہیں ہوتا تھا. اب یا تو حضرت کی مجلس کو چھوڑو تو وہ تو کوئی غلط بات تھی, شیخ کی ملفوظات لکھنے بیٹھ گیا اور شیخ کی مجلس سے محروم. حضرت والا تو یہ میں ٹیپ ویپ کرتا تھا نا, اس پہ بھی ڈانٹ لگا دیتے تھے, یہ کیا ٹیپ میں لگا میری طرف دیکھ, یہ سب اس میں غیر اس میں سے پھر بھی میں چوری چھپے لگا دیتا تھا چیز نہیں. تو حضرت والا بات وہاں کمرے میں ہوتے تھے تو لیٹے ہوئے ہیں کچھ فرمانے وہ اشعار گنگنا رہے ہیں, میں چپکے سے میں نے وہی وہ لگا دیا. تو اس کے بعد وہ ٹیپ ہو گیا, ایسے دل سے پڑتے تھے اس والا, ایسی آواز بھی کبھی نہیں سنی, ایسا درد بھری آواز تھی. تو پھر اس کے بعد کبھی ایسا بھی ہوا کہ حضرت نے ڈانٹ لگائی, تو جیسے حضرت نے ڈانٹ لگاتے تھے نا تو میں فوراً ٹیپ کو آن کر دیتا تھا کہ یہ ٹیپ ہو جائے تاکہ میں بھی اس کو سن لوں, بعد میں کوئی بات یاد نہ رہے اور دوسرے بھی سنیں گے تو ان کو بھی فائدہ ہوگا. تو اب جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں وہ ٹیپ آ گئے, میں تو کوئی عام اس کو تقسیم نہیں کوئی ہو گئی, اب کسی صاحب نے وہ ٹیپ لے لیا ہے جس میں مجھے ڈانٹ لگی ہے. تو پھر وہاں کے حضرت فلاں کے پاس چلے جاؤں اور وہ ان کو دیکھو کہ حضرت نے کس طرح اس کو کہا, حضرت اس سے ناراض تھے آج سے 20 سال پہلے, حضرت والا تو اس سے ناراض تھے اور وہ ایسی ڈانٹ لگائی ہے. تو میں نے کہا ان سے یہ پوچھ لو کہ وہ ڈانٹ ٹیپ کس نے کی, ڈانٹ بھی تو ٹیپ کرنے والا نہیں تھا. اچھا بس بہت دیر ہو گئی, آپ حضرات کو جانا بھی ہے, بازے کو دور دور جانا ہے. اللہ کا شکر ہے دور دور سے لوگ, میں سمجھتا تھا کہ یہاں کوئی آئے گا بھی نہیں, وہاں سے زیادہ مجمع ہو رہا ہے. اللہ کا کرم فضل ہے, احسان ہے, اللہ مجھ سے کام لے لے اور قبول فرما لے. اصل چیز تو قبولیت ہے, قبول ہو جائے تو سب کچھ, ورنہ کچھ نہیں. ورنہ وہی حال ہے کہ وہ ایک جو منیہار کہلاتا ہے جو چوڑیاں بناتی ہیں نا گاؤں میں, وہ ایک ڈنڈے میں ڈال کے لے جاتی ہیں, بلکہ اس کو تھیلے میں کر کے لے جاتی ہیں, کندھے پہ رکھ کے بیچتی ہیں جا کے. تو وہ لیے جا رہا تھا تو ایک گاؤں والا آیا, اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے, اس کی عادت ہی ایسی ہوتی ہے, ایک ڈنڈا مار کے پوچھا یہ کیا ہے, تو اس نے کہا ایک ڈنڈا اور لگا دے کچھ بھی نہیں. تو یہ ہمارے اعمال کا ہے کہ بس اگر ایک ہی پوچھ ہو گئی غیر مقبول ہو گیا تو کوئی حقیقت نہیں ہوتی, ورنہ قبول فرما لے تو سب کچھ. حضرت والا کو جواب پسند آیا تھا بہت, حافظ عبدالرحمان صاحب تھے جنوبی افریقہ میں, حضرت تھانوی کے مرید تھے, حضرت سے بہت محبت فرماتے تھے. وہاں جس کو بھی دیکھو وہ حافظ تھے, وہ جس کو بھی دیکھو وہ حافظ صاحب کا شاگرد, حافظ جتنے بھی تھے سب انہیں کے شاگرد تھے. تو حضرت والا کو دعوت میں بلایا, بیان تھا تو تھی تو دعوت, حضرت بیان کی عادت تھی, بیان بھی فرما دیا. دنیا کو جب بیان کے لیے بلاتا تھا تو پھر دعوت نہیں کھاتے تھے کہ بیان کے لیے آیا ہوں دعوت کے لیے نہیں آیا. آپ کے ساتھ بھی فیروز صاحب کے ساتھ بھی ہوں تو اس کے ہاں تو ان سے حضرت نے پوچھا کہ جس طرح بھی جائیں آپ سب آپ ہی کریں, مولانا ہم حافظ عبدالرحمان صاحب کے شاگرد ہیں تو آپ کے کتنے شاگرد ہیں؟ تو انہوں نے بہت ہی درد سے عرض کیا کہ حضرت یہ تو قیامت جی کے دن بتاؤں گا کہ کتنے شاگرد ہیں, ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتا, قبول ہے تو سب شاگرد ورنہ کچھ بھی نہیں. بس اس لیے رکھ پوری فرماتے تھے کرتا رہے اور ڈرتا رہے, نہ اتنا کرے کہ ڈرنا چھوڑ دے نہ اتنا ڈرے کہ کرنا چھوڑ دے. نیک عمل کرتا رہے اور ڈرتا بھی رہے, پتا نہیں قبول ہے. اتنا نہ ڈرے کہ نیک عمل کرنا ہی چھوڑ دے گا, ایسا خوف ساری ہو جائے. اتنا نہ ڈرے کہ کرنا ہی چھوڑ دے اور اتنا عبادت نہ کرے کہ ڈرنا چھوڑ دے, کہ بات تو جنت کا ٹھیکہ لے لیا میں نے. کرتا رہے اور ڈرتا رہے. اچھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل جان سے دعا ہے اللہ مولانا قاصد حسنہ میں جس کی جو نیک مرادیں ہیں اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے فرمائش کی ہے اور جنہوں نے نہیں بھی کی دل میں خواہش رکھتے ہیں, اور یا کوئی پرچہ لکھا ہو یہاں نہیں ملا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, تو آپ تو جانتے ہیں اے اللہ سب کی دو جملہ مقاصد حسنہ میں معاملات فرما دے, کامیاب فرما دے, اور ہماری سب کی اصلاح فرما دے, اور جیسا حضرت والا چاہتے تھے اے اللہ ویسا اسی اولیاء صدیق کی آخری سبق پر پہنچا دیجیے. بدون استقاف ہمارا کوئی حق نہیں ہے رب العالمین, مانگتے ہوئے بھی ہمیں تو شرم آتی ہے. یہ مانگنے کا منہ بھی حضرت والا ہی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا, ہمیں تو یہ کہتے ہوئے بھی خوف ہوتا ہے اور شرم آتی ہے کہ کیسے ہو کہ کیا مانگ رہے ہو. مگر آپ کریم ہیں, حضرت والا نے فرمایا تھا کہ جب ان سے مانگو تو اپنے اعمال پہ نظر نہ کرو, ان کے کرم پہ نظر کرو, کریم ہے ارحم الراحمین ہے, ان کے کرم کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ آپ کے کریم ہونے کی آپ کے کریم ہونے کی وجہ سے ہم آپ سے ہمت کر رہے ہیں, اجازت کر رہے ہیں کہ حضرت والا اور حضرت والا بھی کی روح مبارک بھی خوش ہو جائے گی کہ ہمیں اس مقام پر پہنچا دیجئے جہاں حضرت والا ہمیں دیکھنا چاہتے تھے, یعنی اولیاء صدیقین کی آخری سرحد پر پہنچا دیجئے, اور اس وقت تک ہمیں موت نہ دیجئے کہ جب تک ہم اس سرحد پر نہ پہنچ جائیں جس پہ کے بعد ولایت ختم ہوتی ہے. اے اللہ اس تک اور آگے تب نبوت کے تارے نظر آنے لگتے ہیں. اے اللہ ہمیں بدون استقاب ہم نا اہلوں پر فضل فرما دیجئے, کیونکہ آپ کریم ہیں اور کریم کے معنی ہیں الذی یعطی بدون استحقاق والمنہ, کریم وہ ہے جو بغیر استحقاق اور احسان کے کرم فرماتا ہے, اپنے کرم سے دیتا ہے. بندے کا نہ اہل ہے اس کا حق نہیں ہوتا, لیکن وہ نواز دیتے ہیں, آپ نواز دیتے ہیں کیونکہ آپ کریم ہیں, آپ سے بڑھ کر کون کریم ہو سکتا ہے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو جو قبول فرما لیجیے, جو مانگ ان کے بھی قبول فرما لیجیے, جو نہیں مانگ ان کے بھی قبول فرما لیجیے, جو ہمارے دوست احباب یہاں موجود ہیں ان کے بھی قبول ان کے لیے بھی قبول فرما لیجیے, اور جو غیر موجود ہیں یہاں تشریف نہیں لائے ان کے لیے بھی قبول فرما لیجیے, اور سب کو اللہ والا اور یا صدیقین کے آخری سبق پر پہنچا دیجیے, اور اللہ ان کے صدقے میں بھی فضل فرما لیجیے. آپ کے کرم کا سب سے زیادہ محتاج تو میں ہوں, اللہ نے ایسی دیا آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں کہ آپ کے نیک بندے ہیں یہاں حسن ظن کے ساتھ آئے ہیں. اے اللہ ان کی حسن ظن کی لاز رکھ لیجیے, ہمیں مجھے بھی اس مقام پر پہنچا دیجیے جس مقام پر اولیاء صدیقین ہیں، اے اللہ اسی مقام پر ہم پہنچا کے، اے اللہ حضرت والا یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ خاص صرف مرتے وقت ہمیں وہ یہ مقام نہ دیجئے بلکہ اس سے پہلے ہی عطا فرما دیجئے کہ اولیاء کہ ہم زندگی کا کچھ عرصہ اس لذت کو بھی اٹھا سکے دنیا میں جو اولیاء صدیقین کو حاصل ہوتی ہے، جو کیف و سکون ان کا قلب مبارک محسوس کرتا ہے. اے اللہ اس زندگی کے مزے، اس دنیا کی بھی میں رہنے کی اور جینے کے مزے جو اولیاء صدیقین کو حاصل ہوتے ہیں وہ مزے بھی ہمیں چکھا دیجئے، اس کے بعد پھر اپنے پاس بلائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احيني مسلما وامتني مسلما. اللهم احينا مسلما وامتني مسلما. اللهم احينا مسلما وامتنا مسلما. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللہ قبول فرما لے. بس ان کی تصدیق اور ان کا حسن ظن اللہ تعالیٰ، یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے حسن ظن کے مطابق معاملہ فرما دیتے ہیں. مجھے بھی حضرت والا کا اس وقت جب میں بیٹھتا ہوں تو خاص فیضان محسوس ہوتا ہے، خاص فیضان حضرت والا کی روح بات. ماشاء اللہ چلو بھائی دے دو جلدی جلدی، کھانا بھی تو کھانا ہے.